السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے کرونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں شہ سرخیاں. لبنان میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے 2 ہفتوں کے لیے جزوی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد 29 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 10 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 630 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. افغان وزارت صحت نے جمعے کے روز بتایا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران COVID-19 کے 33 نئے کیسز کی خبر ملی ہے. ملک میں اب کرونا مریضوں کی تعداد 37,894 ہو گئی ہے. وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق COVID-19 سے 1,395 اموات ہوئی ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. چین نے کہا ہے کہ بیجنگ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے جلد شروع ہونے کا خواہاں ہے. چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے یہ بات افغان ہم منصب حنیف اتمار کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران کہی ہے. دوسری جانب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل ذات نے بدھ کو کابل میں ہونے والے ایک حملے میں افغان دانشور عبدالباقی امین کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں امین کی موت ایک افسوسناک بات ہے جو ان کے بقول افغان عمل کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. خلیل ذات کے بقول تمام فریقین تشدد میں کمی اور فوری طور پر بین الافغان مذاکرات شروع کر کے ڈاکٹر امین کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول بات چیت میں تاخیر کا اب کوئی جواز نہیں ہے. ادھر افغان حکومت کے ذرائع نے طلوع نیوز کو بتایا ہے کہ بین الافغان مذاکرات اس کے 3 روز بعد شروع ہوں گے، جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان متنازع قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا. امن کے امور کی وزارت نے جمعرات کے روز بتایا کہ متنازع طالبان قیدیوں اور طالبان کے زیر حراست افغان حکومت کے اہلکاروں کی رہائی کے بارے میں مشاورت آگے بڑھ رہی ہے. قیدیوں کے اس تبادلے کے بعد افغان حکومت طالبان گروپ کے ساتھ مذاکرات شروع کرے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور آئندہ 6 ماہ کے دوران مزید 22 لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں. تاہم حکومتی معاشی ماہرین کو توقع ہے کہ ADB کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوگا. ADB کی جاری کردہ حالیہ رپورٹ کے مطابق آئندہ 3 سے 6 ماہ کے دوران خطے میں بے روزگاری میں بڑے پیمانے پر اضافے کا خدشہ ہے، اور 3 ماہ میں 1 کروڑ جبکہ 6 ماہ میں 1.5 کروڑ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں. رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس سے آسٹریلیا، انڈونیشیا، جاپان، ملائیشیا اور ویتنام کو پہلے سے خاصا معاشی نقصان پہنچ چکا ہے. ADB کے مطابق پاکستان میں بھی نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، اور آئندہ 3 ماہ میں لگ بھگ 15 لاکھ اور 6 ماہ میں 22 لاکھ سے زیادہ افراد کی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی معاشی مشاورتی کونسل کے رکن ڈاکٹر عابد سلہری کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی اور معیشت کی بحالی کے پیش نظر وہ پر امید ہیں کہ ADB کا یہ اندازہ درست ثابت نہیں ہوگا. سندھ میں اپوزیشن جماعتوں نے صوبائی دارالحکومت کراچی میں نئے ضلع کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس عمل کا مقصد کراچی کے عوام کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنا اور صوبے میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں جیت کی راہ ہموار کرنا ہے. تاہم سندھ حکومت نے اقدام کو مکمل طور پر انتظامی فیصلہ قرار دیتے ہوئے اس پر اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کیا ہے. ادھر انتظامی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ نئے اضلاع کا قیام انتظامی معاملہ ہے، مگر سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کی حکومت کی ماضی میں خراب کارکردگی کی بنیاد پر فیصلے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں. نئی دہلی نے پاکستان میں سزائے موت کے منتظر مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی نظر ثانی کی اپیل کا مقدمہ لڑنے کے لیے کسی بھارتی وکیل کی نامزدگی کا مطالبہ کیا ہے. یہ بھارت کی نئی مانگ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اگست کو اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ عدالت میں کلبھوشن یادیو کا دفاع کرنے کے لیے وکیل مقرر کرنے کا ایک اور موقع بھارت کو دیا جانا چاہیے. پاکستان نے بھارت کو اس معاملے میں قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی پیشکش کی تھی. اس معاملے کی اگلی سماعت 3 ستمبر کو ہوگی. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اس رپورٹ سے، چین نے کہا ہے کہ بیجنگ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے جلد شروع ہونے کا خواہاں ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے یہ بات افغان ہم منصب حنیف اتمر کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران کہی۔ دوسری جانب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد نے بدھ کے روز کابل میں ہونے والے ایک حملے میں افغان دانشور عبدالباقی امین کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں امین کی موت ایک افسوسناک بات ہے جو ان کے بقول افغان عمل کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ خلیل زاد کے بقول تمام فریقین تشدد میں کمی اور فوری طور پر افغان مذاکرات شروع کر کے ڈاکٹر امین کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول بات چیت میں تاخیر کا اب کوئی جواز نہیں۔ یہ رپورٹ اسلام آباد سے محمد جلیل پیش کریں گے تھوڑی دیر میں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور آئندہ 6 ماہ کے دوران 22 لاکھ سے زائد مزید نوجوان روزگار سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ اے ڈی بی کی جاری رپورٹ کے مطابق آئندہ 3 سے 6 ماہ کے دوران خطے میں بے روزگاری میں اضافے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن ڈاکٹر عابد سلیری کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں بہتری اور معیشت کے کھل جانے کے باعث وہ پر امید ہیں کہ اے ڈی بی کا یہ اندازہ درست ثابت نہیں ہوگا۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اپنی اس رپورٹ میں۔
ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں ایشیا پیسیفک ممالک میں کرونا وائرس کے باعث بے روزگاری سے متعلق اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ اے ڈی بی کے مطابق پاکستان میں بھی نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ بڑھا ہے، اور رپورٹ میں آئندہ 3 ماہ میں لگ بھگ 15 لاکھ جبکہ 6 ماہ میں 22 لاکھ سے زائد نوجوانوں کی نوکریاں گنوانے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں کہ یہ اندازہ درست ہے کہ آئندہ مہینوں میں پاکستان میں بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا، اور ان کے بقول ایشیائی بینک نے ملک میں بے روزگاری کے حوالے سے محتاط اندازہ پیش کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگرچہ کرونا وائرس کے سبب بے روزگاری کے اثرات ویسے مرتب نہیں ہوئے جیسے یورپی ممالک میں ہو رہے ہیں، تاہم ان کے بقول ایک اندازے کے مطابق پہلے سے خراب معیشت کا منفی ہونا 21% نوجوانوں کو بے روزگار کرے گا۔
پچھلے 68 سال میں پاکستان کبھی بھی نیگیٹو گروتھ میں نہیں گیا، تو یہ ایک بہت تاریخی معاملہ ہے کہ پاکستان نیگیٹو گروتھ میں چلا گیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان جب نیگیٹو گروتھ میں جائے گا تو مزید بے روزگاری ہوگی۔ ہمارے ہاں گروتھ ہمیں چاہیے 6-7% کی، بیکاز ہمارے ہاں جو جس رفتار سے ہماری لیبر فورس بڑھ رہی ہے، ہمیں تقریباً 11 سے 12 لاکھ اضافی نوکریاں سالانہ کریٹ کرنی ہیں، تو یہاں کریٹ ہونے کی بجائے لاس ہو رہا ہے۔
جون میں وزارت خزانہ نے سینٹ کو بتایا تھا کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کے باعث ملک میں 30 لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ وزیراعظم کی معاشی مشاورتی کونسل کے رکن ڈاکٹر عابد سلہری کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس پر قابو کی صورتحال اور معیشت کے کھلنے سے وہ امید رکھتے ہیں کہ اے ڈی بی کا پاکستان سے متعلق یہ اندازہ درست ثابت نہیں ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنی معیشت کو کھول دیا ہے، جو یقیناً بے روزگاری میں کمی اور نئی نوکریاں پیدا کرے گا۔
ہمارے ہاں جو کووڈ کا ریٹ ہے وہ انایکسپیکٹڈلی کم ہو گیا ہے فارچونیٹلی، اور چونکہ نئے کیسز میں اس وقت کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، کیجویلٹی میں کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور وزیر اعظم پچھلے 3 مہینے میں بھی وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ ان کا زور رہا، اور ابھی بھی ساری اکانومی جو ہے اس کو کھول دیا گیا ہے، تو ذرا نہیں خیال سے وہ جو انمپلائمنٹ ڈیو ٹو کووڈ وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی جتنی کہ اے ڈی بی کی اس رپورٹ میں پاکستان کے لیے فورکاسٹ کی جا رہی ہے۔
پاکستان کے مرکزی بینک نے بھی گزشتہ ماہ جاری ہونے والی اپنی سہ ماہی رپورٹ میں کہا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، لیکن وبا کا زور ٹوٹنے کے بعد ملکی معیشت میں بہتری کے بھی آثار ہیں۔ خیال رہے کہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان کی معیشت کو شدید دھچکا لگا، اور ملکی مجموعی قومی پیداوار 68 سال میں پہلی بار منفی 0.1 4% تک جا پہنچی۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا وائرس کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور ملک میں مصدقہ کیسز میں 93% صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی معاونت سے کی جانے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 11% پاکستانیوں میں کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی قوت مدافعت پیدا ہوئی ہے۔ ماہرین صحت اس بات سے متفق ہیں کہ دنیا کے دیگر ملکوں کی نسبت پاکستان میں کرونا وائرس سے کم شرح اموات اور جلد صحت یابی کی وجہ پاکستانیوں میں موجود قوت مدافعت ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
آغا خان یونیورسٹی سمیت متعدد شراکت داروں اور عالمی ادارہ صحت کی تکنیکی مدد کے ساتھ ہیلتھ سروسز اکیڈمی کی جانب سے رواں سال جولائی میں نیشنل سیرو پریویلنس اسٹڈی کا آغاز کیا گیا، جس کے مطالعے میں یہ بات سامنے آئی کہ شہری علاقوں کی آبادی اور درمیانی عمر تک کے لوگ کرونا وائرس سے زیادہ محفوظ ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ ان علاقوں میں جو قوت مدافعت کی کم شرح رکھتے ہیں مستقبل میں وبا پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق پاکستان کے 25 شہروں میں کی گئی، جس کے مطابق تقریباً 11% پاکستانیوں میں کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈاکٹر ممتاز علی خان کہتے ہیں کہ اس سروے کے دوران 6,000 سے زائد سیمپلز لیے گئے۔
پورے اسلام آباد میں رورل اور اربن ایریا دونوں تقریباً 6,000 سیمپل ہم نے لیے تھے، پھر اس کی سٹڈی یہ انالائز ہوئی تھی لیکن ابھی پبلش نہیں ہوئی۔
اس بارے میں پروفیسر ڈاکٹر مہر الحسنین کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کی تیاری میں ابھی وقت درکار ہے، اس لیے اجتماعی قوت مدافعت کی طرف ہی جانا ہوگا۔
72% ہماری عوام جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن میں، ایک وقت کھانا ملنا مشکل ہوتا ہے، دوا سوچ نہیں سکتے، اور میڈیکل چیک اپ جو ہے پورے سال کی کمائی لے لیتا ہے۔ تو یہ کہنا ذرا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ بیماریوں کا سامنا کرتے رہیں، لہٰذا ان کے اندر ایک قسم ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کہنا،
معروف سرجن ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا وائرس کی بیماری پاکستانیوں کے آگے دم توڑتی جا رہی ہے، اس کی وجہ ان کا مدافعتی نظام ہے۔
وہ امیون سسٹم یوں تو بہت قسم کا ہے، مگر سمجھنے کے لیے دو قسم کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کچھ کیمیکلز موجود ہیں جو کہ آنے والے دشمن کے خلاف لڑ کے اس کو گرا دیتے ہیں، اور دوسرا کچھ سیل موجود ہیں، رائٹ؟ تو اس طرح ان کو ہم یعنی سیلولر امیونٹی کہتے ہیں اور ہارمونل امیونٹی کہتے ہیں، یا ہیمورل امیونٹی کہتے ہیں اس کو۔
پاکستان میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 291,567 ہے۔ 273,569 صحت یاب ہو چکے، جبکہ 6,219 کی اموات ہوئی ہیں۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
میں اپوزیشن جماعتوں نے صوبائی دارالحکومت کراچی میں نئے ضلع کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس عمل کا مقصد کراچی کے عوام کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنا اور صوبے میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں جیت کی راہ ہموار کرنا ہے۔ تاہم سندھ حکومت نے اقدام کو مکمل طور پر انتظامی فیصلہ قرار دیتے ہوئے اس پر اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کیا ہے۔ ادھر انتظامی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ اگرچہ نئے اضلاع کا قیام انتظامی معاملہ ہے، مگر سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کی حکومت کی ماضی میں خراب کارکردگی کی بنیاد پر فیصلے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں۔ کراچی سے یہ رپورٹ محمد ثاقب تھوڑی دیر میں پیش کریں گے۔ قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام میں 2 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ریاستی عملداری کمزور ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ تر لوگ اپنے آپس کے معاملات عدالتی اور انتظامی اداروں کی بجائے روایتی جرگوں اور لشکروں کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ رواما، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، محمد اور دیگر علاقوں میں مختلف تنازعات کی بنیاد پر 30 سے زائد گھروں کو مسمار کر کے ان کے مکینوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ تجزیہ کار کمزور ریاستی عملداری کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں، جن میں پولیس اور سول انتظامیہ کے درمیان اختیارات کا عدم توازن اور پیچیدہ عدالتی نظام سر فہرست ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وفاق کی زیر انتظام سابقہ قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے 2 سال سے زائد عرصہ مکمل ہونے کے باوجود ان علاقوں میں حکومت کی عملداری کمزور ہے۔ ان اضلاع میں قبائلی لوگ آپس کے معاملات اور تنازعات کو روایتی قبائلی جرگوں اور لشکر کشی کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ روا ماہ جنوبی وزیرستان، باجوڑ اور مومن کے اضلاع میں خاندانی اور جائیدادوں کے تنازعات میں لشکروں کے ذریعے 30 کے قریب مکانات کو مسمار کر کے ان کی مکینوں کو علاقہ بدر کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں ریاستی نظام اور عملداری کی کمزوری کی کئی ایک وجوہات بتائے جاتے ہیں۔ سابقہ چیف سیکرٹری اور مختلف قبائلی علاقوں میں کئی ایک اہم عہدوں پر فرائض سر انجام دینے والے رستم شاہ مومن نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
لوگ انتہائی ناراض ہیں، انتہائی وہاں پہ غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمارے کیسز جو ہیں وہ دو مہینے میں تین مہینے میں جرگہ سے حل ہو جاتے تھے، اب ہم جو ہیں وکیلوں کو پکڑتے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، پھر عدالتیں جو ہیں سال ہر سال لگائیں گی، اس کے بعد اپیل ہوگی، اس کے بعد پولیس کے رویے سے مطمئن نہیں ہے.
جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل سجاد احمد محسود کا کہنا ہے کہ دراصل انضمام کے بعد پولیس اور سول انتظامیہ کے درمیان اختیارات غیر واضح ہے.
جب ڈپٹی کمشنر کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پولیس کے پاس چلے جائیں، جب پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو ہمارے پاس کنوینس ہے، نہ ہمارے پاس یہ ہے نہ یہ، آپ لوگ آرمی کے پاس چلے جائیں. بیچ میں سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر ہی مسمار ہو جاتے ہیں.
خیبر پختونخوا کے وزیر قانون سلطان محمد خان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے ضلعی عدالتوں اور انتظامی دفاتر سمیت تمام سرکاری محکموں اور اداروں کو قبائلی علاقوں میں توسیع دی ہے، اور اب ان علاقوں میں صوبے کی دیگر اضلاع کی طرح نظام قائم ہے.
ہمارا ایک کلچرل ایک ایشو ہے کہ ان علاقوں میں ایک نظام 100 سال چلا آ رہا تھا، تو کچھ وقت ہو سکتا ہے وہاں کے لوگوں کو لگے کہ اس نظام کو سمجھنے میں اور اس نظام کے ساتھ ان کو یوز ٹو ہونے میں، لیکن جہاں تک قانونی بات ہے اور حکومت کی واضح پالیسی ہے کہ قانون سب خیبر پختونخوا میں ایک ہی جیسا ہے، اس طرح کے کیسز جب بھی ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اسپیشلی پھر اس میں حکومت ڈائریکشن بھی دیتے ہیں.
انضمام کے وقت وفاقی حکومت نے تمام قبائلی اضلاع میں ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کے لیے سالانہ 100 ارب روپے مختص کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی. ان وعدوں کو ایفا نہ کرنے سے بھی قبائلی لوگ خفا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
میں اپوزیشن جماعتوں نے صوبائی دارالحکومت کراچی میں نئے ضلع کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس عمل کا مقصد کراچی کے عوام کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنا اور صوبے میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ بلدیات انتخابات میں جیت کی راہ ہموار کرنا ہے. تاہم سندھ حکومت نے اقدام کو مکمل طور پر انتظامی فیصلہ قرار دیتے ہوئے اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کیا ہے. ادھر انتظامی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ اگرچہ نئے اضلاع کا قیام انتظامی معاملہ ہے، مگر سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کی حکومت کی ماضی میں خراب کارکردگی کی بنیاد پر اس فیصلے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں. تفصیل کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
جمعرات کے روز سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ صوبائی دارالحکومت کراچی میں ایک اور ضلع کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 7 کر دی جائے. صوبائی کابینہ کو بتایا گیا کہ کراچی کے موجودہ ضلع غربی کی آبادی اس وقت 39 لاکھ سے زائد ہے اور اس لحاظ سے یہ صوبے کا سب سے بڑا ضلع ہے. کابینہ نے ضلع غربی کے علاقوں کیماڑی، سائٹ، بلدیا، ہاربر ایریا اور ماری پور کے علاقوں پر مشتمل ایک نئے ضلع کیماڑی کے قیام کی منظوری دے دی، جبکہ بورڈ آف ریونیو حکام کو صوبے کے دیگر اضلاع کو بھی تقسیم کرنے کے لیے تجاویز تیار کرنے کا حکم دیا گیا. صوبائی دارالحکومت کراچی کے انتظامی معاملات میں اس قدر خاموشی اور بلدیاتی نظام کی مدت 29 اگست کو مکمل ہونے سے ایک ہفتے قبل تیزی کے ساتھ تبدیل کرنے پر سیاسی جماعتوں اور سیاسی تجزیہ کاروں نے حیرانگی کا اظہار کیا ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں، تحریک انصاف، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ ان علاقوں پر مشتمل ضلع بنایا گیا ہے جہاں پیپلز پارٹی کے ووٹرز کی اکثریت ہے، تاکہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں اکثریت حاصل کی جا سکے، بلدیاتی نظام کی مدت مکمل ہونے کے بعد من پسند ایڈمنسٹریٹرز کی تقرری کی جا سکے. رکن سندھ اسمبلی اور تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے کراچی کے عوام کو کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا.
بہتر یہ ہوتا کہ چیف منسٹر صاحب اپوزیشن ممبرز کو بلاتے، کراچی کے سٹیک ہولڈرز کو بلاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم کو مطمئن کرتے، ہمیں بتاتے کہ ایسا کیا انقلاب آنے والا ہے کراچی شہر کے اندر ایک ضلع اور بنانے سے. کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ کراچی کے اندر پچھلے 4 سال سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ڈسٹرکٹ ملیر یہ دو وہ ضلع ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھے. ان دو ضلع میں چیئرمین ہونے کے باوجود بھی یہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے.
دوسری جانب سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ ضلع کیماڑی کے قیام کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ اقدام صرف انتظامی نوعیت کا ہے جس کا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے، اور اس علاقے کے لوگوں کا یہ مطالبہ بھی تھا.
میں اس تاثر کی تردید کرنا چاہوں گا کہ یہ ضلع بلدیاتی انتخابات کے لیے بنایا گیا ہے یا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بنایا گیا. یہ ضلع انتظامی پرسپیکٹو کو مد نظر رکھنے کے بعد کیا گیا ہے. کیماڑی کی عوام کی ایک ڈیمانڈ تھی جس کو مد نظر رکھنے کے بعد یہ چیز کی، اور آپ نے دیکھا کہ کل کیماڑی میں ایک جشن کا سماں تھا. اور ملک بھر میں جب کوئی نیا ضلع بنتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کون عوام دشمن لوگ ہیں جو کہ عوام کی خوشی ان کو برداشت نہیں ہوتی.
انتظامی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نئے اضلاع کا قیام صوبائی حکومت کا انتظامی معاملہ ہے، تاہم وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس اہم کام کے لیے اپوزیشن جماعتوں یا عوام سے بھی اس بارے میں کوئی تجاویز طلب نہیں کی گئی۔ سابق بیوروکریٹ اور سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان کے مطابق تکنیکی طور پر حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انتظامی سہولت کے لیے اضلاع کو ضم کر دے یا انہیں تقسیم کر کے انتظامی امور کو بہتر طریقے سے حل کرے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ضلع کے قیام کے بعد صوبائی حکومت کے اقدامات کیا ہیں جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔
یہ جو ایکشن ہے دس از اے پیور ایڈمنسٹریٹو ایکشن، اب اس کے بعد جو ایکشن فالو کریں گے دے ول ٹیل یو اس کا جو ہے پرپس کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔
شہری امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے نئے اضلاع کے ساتھ مضبوط اور با اختیار بلدیاتی نظام کی بھی ضرورت ہے تاکہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ نئے اضلاع سمیت حلقہ بندیوں اور دیگر انتظامی تقسیم شہر میں کسی لسانی تقسیم کو ہوا دینے کا باعث نہ بنے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
دلی نے پاکستان میں سزائے موت کے منتظر مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کی نظر ثانی کی اپیل کا مقدمہ لڑنے کے لیے کسی بھارتی وکیل کی نامزدگی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بھارت کی طرف سے کی جانے والی نئی مانگ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اگست کو اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ عدالت میں کلبھوشن جادھو کا دفاع کرنے کے لیے وکیل مقرر کرنے کا ایک اور موقع بھارت کو دیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے بھارت کو اس معاملے میں قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 3 ستمبر کو ہوگی۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے اپنی ہفتہ واری آن لائن پریس بریفنگ میں کلبھوشن جادھو سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس معاملے پر ہم سفارتی ذرائع سے پاکستان کے رابطے میں ہیں۔ ہم نے پاکستان سے کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق آزادانہ اور شفاف عدالتی کارروائی کے لیے کلبھوشن جادھو کی نمائندگی کرنے کی غرض سے ایک بھارتی وکیل نامزد کرنے دیا جائے، لیکن پاکستان کو پہلے اصل مسائل حل کرنے ہوں گے، یعنی اس کیس کی متعلقہ دستاویزات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کلبھوشن کو بلا تعطل کونسلر رسائی دینی ہوگی۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حال ہی میں 3 سینئر وکلا کو عدالت کا معاون مقرر کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ حکومت پاکستان وکیل نامزد کرنے کے لیے بھارت کو ایک اور موقع دے۔ پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے جاسوسی کے الزام میں کلبھوشن جادھو کو سزائے موت سنائی تھی۔ پاکستان نے اس معاملے میں ملکی قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے بھارتی وکیل نامزد کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
ناؤ دا پاکستانی لا اینڈ از دا کیس ان آل ادر جورسڈکشن لیگل جورسڈکشنز اراؤنڈ دا ورلڈ، اونلی دوز لائرز کین اپیئر بیفور این آنریبل جج ہو ہیو دا لائسنس ٹو پریکٹس لا ان دیٹ کنٹری۔
وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور دنیا کے دیگر ملکوں کا یہ قانون ہے کہ وہی وکلا فاضل جج کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں جنہیں اس ملک میں پریکٹس کرنے کا لائسنس ملا ہو۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ بھارت ایک ایسا وکیل نامزد کرے گا جو پاکستان میں قانونی پریکٹس کرنے کا مجاز ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ٹال مٹول کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اور پاکستانی عدالت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ وہ پاکستان کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو مؤثر انداز میں نافذ بھی نہیں کرنے دے رہا۔ ان کے بقول بھارت کو الزام تراشی کے بجائے آگے آنا چاہیے اور پاکستانی عدالت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل اور عالمی قوانین کے ماہر اے رحمان ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے زاہد حفیظ چودھری کی بات کی تائید کی۔
ہر ملک کی جو بار کاؤنسل ہوتی ہے اس کو وہ مجاز ہے اصول یا قانون بنانے کی اپنے ملک میں لیگل پریکٹس کے، تو پاکستان کا کوئی وکیل کیونکہ ہندوستان میں پریکٹس نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے بھی وہاں یہ اصول بنا رکھا ہے بار کاؤنسل نے کہ ہندوستان کا کوئی وکیل وہاں پریکٹس نہیں کر سکتا جب تک وہ وہاں کی بار کاؤنسل میں رجسٹرڈ نہ ہو۔ لیکن ایک پروویژن دونوں ممالک میں ہے، وہ پروویژن یہ ہے کہ ہمارا وکیل وہاں جا سکتا ہے اور کسی مقامی وکیل کو انگیج کر کے اس کو وہ ہدایات دے سکتا ہے، کورٹ میں موجود رہ سکتا ہے، اور اس کے سامنے وہ مقامی وکیل اپنا کام کر سکتا ہے. یہ پروویژن یہاں بھی عوام ہے.
رحمان نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھارت کی جیلوں میں بند پاکستانی قیدیوں کا مقدمہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی طرف سے 3 سال تک لڑا تھا. ان کے بقول بھارت کو اپنا وکیل مقرر کرنے کی بات کرنے کے بجائے پاکستان کا کوئی سینئر وکیل مقرر کرنا چاہیے. یاد رہے کہ بھارت نے جادھو تک کونسلر رسائی اور سزائے موت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا, جس نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ فیصلے پر نظر ثانی اور کونسلر رسائی کا موقع دے. پاکستان نے 2 بار کونسلر رسائی فراہم کی ہے اور 3ری بار بھی پیشکش کی ہے. اس نے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا تھا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
چین نے کہا ہے کہ بیجنگ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے جلد شروع ہونے کا خواہاں ہے. چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے یہ بات افغان ہم منصب حنیف اتمر کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران کہی. دوسری جانب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے بدھ کے روز کابل میں ہونے والے ایک حملے میں افغان دانشور عبدالباقی امین کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں امین کی موت ایک افسوسناک بات ہے جو ان کے بقول افغان عمل کو سبجتا کرنا چاہتے ہیں. خلیل زاد کے بقول تمام فریقین تشدد میں کمی اور فوری طور پر بین الافغان مذاکرات شروع کر کے ڈاکٹر امین کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے بقول بات چیت میں تاخیر کا اب کوئی جواز نہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
افغانستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق افغانستان اور چین کے اعلیٰ سفارتکاروں کے درمیان یہ گفتگو جمعرات کو ہوئی, جس میں اقتصادی تعاون, علاقائی رابطوں اور افغان حکومت اور طالبان کے مابین قیدیوں کا تبادلہ, طالبان کی طرف سے تشدد کو کم کرنے اور انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے قیام کی ضرورت پر بھی غور کیا گیا. چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے مزید کہا کہ بیجنگ اس بات کا متمنی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات جلد شروع ہوں. ادھر افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے وقار کے ساتھ امن کے لیے تمام شرائط پوری کر دی ہیں. صدر غنی نے طالبان پر بھی زور دیا کہ وہ مستقل جنگ بندی کو قبول کرتے ہوئے فوری طور پر حکومت سے بات چیت کا آغاز کریں. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات سے پہلے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونا ضروری ہے.
چین کا جو بیان ہے وہ اسی موقف کا ہی جو ہے ایک لحاظ سے ریٹریشن ہے کہ جو ہے وہ مذاکرات جتنی جلدی ہو سکے ہیں, لیکن اس مذاکرات 200 ہو سکتے ہیں جبکہ تمام قیدی رہا ہو جائیں گے. اب یہ دیکھنا یہ کہ وہ 320 جو قیدیوں کا مسئلہ آ رہا ہے وہ کب حل ہوتا ہے.
تجزیہ کار زاہد حسین کا مزید کہنا ہے کہ افغان امن عمل میں چین کا بھی اہم کردار ہو سکتا ہے.
تو یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ممالک میں ہے چین میں خیر واحد نہیں کہہ سکتے ہیں, جس کے تعلقات دونوں طرف اتنے ہی اہم ہیں. تو اس کا ایک لحاظ سے جو ہے چین کا جو ہے تمام چیزوں میں جو ہے بہانے میں بھی ایک حد تک اس کا تعاون حاصل رہا ہے, کیونکہ یہ سب کے انٹرسٹ میں آتی ہے. جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز یا سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں افغانستان کے, کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی امن نکلے.
یاد رہے رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات سے پہلے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا عمل مکمل ہونا ضروری ہے. یاد رہے کہ حال ہی میں افغان مشاورتی لوہے جرگہ کی سفارش پر افغان صدر غنی نے باقی ماندہ 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے تھے. افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے مشیر احمد اللہ محب نے جمعرات کو کابل میں نام و نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت نے طالبان کے 400 قیدیوں میں سے 80 کو رہا کر دیا ہے. حمد اللہ محب نے طالبان کو بھی اپنی تحویل میں موجود افغان سیکیورٹی فورسز کے قیدیوں کو رہا کرنے پر زور دیا ہے, تاکہ ان کے بقول قیدیوں کی رہائی کے عمل میں پیش رفت ہو سکے. لیکن طالبان کا موقف ہے کہ رواں سال فروری میں امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات سے پہلے ان کے تمام قیدیوں کی رہائی اس فہرست کے مطابق ضروری ہے جو وہ افغان حکومت کو فراہم کر چکے ہیں. طالبان کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بقول بین الافغان مذاکرات میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے. ادھر امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے بدھ کو کابل میں ہونے والے ایک حملے میں افغان دانشور عبدالباقی امین کی ہلاکت کی مذمت کی ہے. ایک ٹویٹ میں خلیلزاد نے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں امین کی موت ایک افسوسناک بات ہے جو ان کے بقول افغان امن عمل کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. خلیلزاد کے بقول تمام فریقین تشدد میں کمی کر کے فوری طور پر بین الافغان مذاکرات شروع کریں. خلیلزاد کے بقول ڈاکٹر امین کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہی ایک صحیح طریقہ ہے, کیونکہ بین الافغان مذاکرات میں تاخیر کا ان کے بقول اب کوئی جواز نہیں ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹ پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن نے آئندہ صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے اپنی نامزدگی باضابطہ طور پر قبول کر لی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن نے آئندہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے اپنی نامزدگی باضابطہ طور پر قبول کر لی ہے اور اپنے ریپبلکن حریف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ جمعرات کو چار روزہ ڈیموکریٹک کنونشن کے آخری روز اپنے خطاب میں جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی قوم مل کر اس دور کا خاتمہ کرے گی۔ لگ بھگ آدھا گھنٹہ طویل اپنے خطاب میں جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ صدر امریکہ میں کرونا وائرس کی وبائی شکل اختیار کرنے اور اس سے ہونے والے نقصانات کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر کے شہر ولمنگٹن سے بذریعہ انٹرنیٹ نشر کیا جانے والا جو بائیڈن کا خطاب ڈیموکریٹک کنونشن کا آخری خطاب تھا۔ کنونشن کے دوران پارٹی کے مندوبین نے انہیں اور ان کے ساتھ نائب صدر کی امیدوار کیملا ہیرس کو باضابطہ طور پر 3 نومبر کے صدارتی انتخابات کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ چار روزہ کنونشن کو کرونا کی وبا کے باعث مکمل طور پر آن لائن منتقل کر دیا گیا تھا، جس کے دوران ڈیموکریٹک رہنماؤں اور دیگر شخصیات نے پہلے سے ریکارڈ شدہ اور براہ راست خطابات کیے۔ آئندہ ہفتے ہونے والا ریپبلکن پارٹی کا 4 روزہ کنونشن بھی مکمل طور پر آن لائن منتقل کر دیا گیا ہے، جس میں پارٹی مندوبین صدر ٹرمپ اور نائب صدر مائک پینس کو دوسری مدت کے لیے اپنا امیدوار نامزد کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کنونشن کے آخری روز 27 اگست کو خطاب کریں گے، جس میں وہ پارٹی کی نامزدگی قبول کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ خطاب وائٹ ہاؤس سے نشر کیا جائے گا۔ ڈیموکریٹک کنونشن کے 4 روز کے دوران صدر ٹرمپ بھی مختلف انتخابی سرگرمیوں میں مصروف رہے، جس کے دوران انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی اور جو بائیڈن پر زبانی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ جمعرات کے روز ڈیموکریٹک کنونشن سے جو بائیڈن کے کلیدی خطاب سے چند گھنٹے پہلے صدر ٹرمپ نے ریاست پینسلوینیا کے شہر اولڈ فورڈ میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ یہ مقام اسکرینٹن شہر کے نزدیک ہی واقع ہے، جہاں بائیڈن نے اپنا لڑکپن گزارا تھا۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن نے کیلیفورنیا سے منتخب سینیٹر کاملا ہیرس کو نائب صدر کا امیدوار نامزد کیا تھا۔ کاملا خود بھی اس سال کے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شریک تھیں، لیکن بعد ازاں بائیڈن کے حق میں دست بردار ہو گئیں۔ سینیٹر کاملا ہیرس امریکہ کی قومی سطح کی کسی سیاسی جماعت کی جانب سے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والی پہلی سیاہ فام خاتون ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ ایران کے خلاف وہ تعزیرات دوبارہ عائد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے رجوع کر رہا ہے، جو اس پر 2015 کے جوہری معاہدے سے قبل عائد تھیں۔ اس کا موقف ہے کہ ضوابط کے مطابق وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کے لیے جو امریکہ نے اختیار کیا ہے، سنیپ بیک کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاسمی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکی افواج کو بہت جلد ان کے ملک سے واپس بلا لیا جائے گا۔ سادیہ زیب رانجا تفصیل بیان کرتی ہیں۔
عراقی وزیر اعظم نے جمعرات کو صدر ٹرمپ سے اوول آفس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر عراق میں امریکی فوجوں کی موجودگی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی ایک موقع پر ہمیں یقینی طور پر عراق سے اپنے فوجیوں کو واپس بلانا ہے۔ ان کے بقول امریکہ پہلے ہی عراق سے اپنے فوجیوں کی تعداد بہت کم کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے فوجیوں کی واپسی کی حتمی تاریخ نہیں بتائی، البتہ انہوں نے صحافیوں کے ایک سوال پر کہا کہ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ہمیں عراق میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عراقی اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں اور امریکہ کی مداخلت سے قبل بھی وہ ایسا کر رہے تھے۔ صحافیوں نے جب مسلسل صدر ٹرمپ پر عراق سے فوج کے انخلا کے سوال پر اصرار کیا تو وہ کمرے میں موجود وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب مخاطب ہوئے، جس پر پومپیو نے کہا کہ جب تک امریکہ عراق میں اپنا مشن مکمل نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہاں فوجی موجود رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ بالکل واضح ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے عراق سے افواج کو کم ترین سطح پر لانا ہے، اور یہی مشن انہوں نے ہمیں سونپا ہے۔ ان کے بقول وہ عراقی حکام کے ساتھ مل کر اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ عراق میں لگ بھگ 5,000 امریکی فوجی تعینات ہیں جو انسداد دہشت گردی آپریشن اور عراقی سیکیورٹی فورسز کی تربیت کے لیے موجود ہیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران عراقی وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کہا کہ داعش کے خلاف جنگ میں تعاون پر وہ امریکہ کے مشکور ہیں۔ اس تعاون نے دونوں ملکوں کی شراکت داری کو مضبوط بنایا ہے جو کہ عراق کے مفاد کے لیے ہے۔ مصطفیٰ الکاظمی نے رواں برس مئی میں اس وقت وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا جب عراق اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی تھی۔ رواں برس کے آغاز میں امریکہ نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے میں عراقی ملیشیا کمانڈر ابو مہدی المہندس اور ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے کے بعد عراق میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور عراق سے امریکی فوج کے انخلا کے مطالبات میں بھی شدت آ گئی تھی۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران عراقی وزیراعظم نے اپنے ملک میں کرپشن کے خلاف جاری کریک ڈاؤن اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر بھی زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ اور عراقی وزیراعظم کے درمیان ملاقات کے ایجنڈے میں عراق کے کردستان خطے کا معاملہ بھی شامل تھا۔ صدر ٹرمپ نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ کے کردوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ نے ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کیا ہے۔ سادیا زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 10 مریض چل بسے جبکہ 630 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد 29 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغان وزارت صحت نے جمعے کے روز بتایا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 33 نئے کیسز کی خبر ملی ہے۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق کووڈ 19 سے 1,395 اموات ہوئی ہیں۔ نگران وزیر صحت نے صحافیوں کو بتایا کہ افغانستان میں کرونا وائرس کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور شہروں میں زندگی معمول پر آ رہی ہے۔ ادھر لبنان میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے 2 ہفتوں کے لیے جزوی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ، برازیل اور بھارت بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ امریکہ کووڈ 19 کے کیسز اور اموات کے اعتبار سے دنیا میں مسلسل پہلے نمبر پر ہے۔ 55 لاکھ کیسز ہیں اور اس وائرس سے 1,74,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ یوں اس وقت دنیا بھر کے 2,26,00,000 کیسز کی 1/4 تعداد امریکہ میں ہے۔ فلپائن میں جمعے کے روز 4,786 نئے کیسز کے ساتھ کل تعداد 1,82,365 تک پہنچ گئی، جبکہ اس وائرس سے 2,940 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انسانی بھلائی کے گروپ کیئر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سے دنیا میں فوڈ سیکیورٹی اور بھوک کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گروپ کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ خوراک کی عدم دستیابی کا بحران اس سال کے آخر تک دگنا ہو جائے گا اور خدشہ ہے کہ 27 کروڑ افراد اس کا شکار ہوں گے۔ لاطینی امریکہ میں خوراک کی قلت 3 گنا بڑھ گئی، جبکہ مغربی اور وسطی افریقہ میں خوراک کی قلت کے شکار لوگوں کی تعداد 2 گنا ہو گئی، اور افریقہ کے جنوبی حصے میں ایسے لوگوں کی تعداد 90% تک پہنچ گئی ہے۔ کیئر گروپ نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کو بھی کرونا وائرس کے باعث خوراک کے بحران کا سامنا ہے، اور برطانیہ میں ہر 4 میں سے 1 کو صحت مند خوراک تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں بھی 60 لاکھ شہریوں نے فوڈ سٹیمپس کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق لاطینی امریکہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں، جہاں ہر روز اس وائرس سے 3,000 افراد کی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ لاطینی امریکہ میں برازیل 35 لاکھ کیسز اور 1,12,304 ہلاکتوں کے ساتھ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ کرونا وائرس کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کا بڑا بحری بیڑا یو ایس ایس ہرشل ووڈی ولیمز یونانی جزیرے کریٹ پر پہنچ گیا، جہاں نیٹو کے رکن ممالک یونان اور ترکی کے درمیان مشرقی بحیرہ روم میں توانائی کے حقوق سے متعلق کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے ترکی کی جانب سے زیر سمندر تیل اور گیس کی تلاش کے اقدامات کی حفاظت کے لیے اس سمندری علاقے میں بھیجا جانے والا جنگی جہاز 12 اگست کو یونانی جنگی جہاز سے ٹکرا گیا تھا۔ امریکی حکام نے یہ واضح نہیں کیا کہ امریکی بحری بیڑا کریٹ میں کب تک رہے گا، تاہم قبرص کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یورپین یونین اور علاقے کے دیگر ملکوں کی فوجیں بھی اس خطے میں پہنچنے والی ہیں۔ فوجی تدریس اور سفارتی تعلقات کے پروفیسر کوسٹا سفانڈس کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں طاقت کے استعمال سے صورتحال میں کوئی تبدیلی باقی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر صورتحال مزید بگڑی تو مصر جیسے ممالک فوجی کارروائی کر سکتے ہیں، تاہم یورپین یونین کے نقطہ نظر سے اس بات کا امکان کم ہے کہ فوجی کارروائی کا ترکی پر کوئی اثر ہوگا، کیونکہ ترکی کا سب سے بڑا تجارتی حلیف جرمنی ان کارروائیوں میں شریک نہیں ہوگا۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل یورپین یونین کے موجودہ چیئر پرسن کی حیثیت سے یونان اور ترکی پر زور دے رہی ہیں کہ وہ سمندری علاقے میں توانائی کے حقوق کے حوالے سے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ جرمنی نے ترکی پر پابندیاں عائد کیے جانے سے اختلاف کرتے ہوئے ترکی کو مشورہ دیا کہ وہ متنازع سمندری علاقے سے فوجی بحری جہاز واپس بلا لے۔ روس میں حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نولنی کے حلیف اور خاندان نے ماسکو پر الزام لگایا ہے کہ نولنی کو علاج معالجے کے لیے جرمنی جانے سے روکنا دراصل یہ چھپانے کی کوشش ہے کہ انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ اومس میں ہسپتال کے باہر نولنی کی اہلیہ یولیا نولنایا اور حلیف ایوان زادنوف نے کہا کہ روکنے کے فیصلے نے ان کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ نولنایا نے ماسکو کے خلاف یہ بات اس وقت کہی جب ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں منتقل کرنے کی کوشش سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں خود ساختہ کوما میں رکھا گیا ہے۔ کریملن نے جمعرات کو کہا کہ طبی حکام انہیں یورپ کے کسی اسپتال میں منتقل کرنے پر غور کریں گے اور اگر زہر دیے جانے کے الزامات درست ثابت ہوئے تو اس کی چھان بین کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سے روزانہ بریفنگ کے دوران اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تشویش کے ساتھ خبروں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ مسٹر نولنی اچانک علیل ہو گئے اور ان کی صحت یابی کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر زہر دینے کے الزام کی تصدیق ہوتی ہے تو اس کی مکمل تفتیش کی جائے گی۔ امریکہ ہیلسنکی کمیشن کے رینکنگ سینیٹر بن کارڈن نے وائس آف امریکہ کی رشین سروس کو بتایا کہ نولنی کے بارے میں ملنے والی خبریں سخت تشویش کا باعث ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں۔ امریکہ ایران کے خلاف وہ تعزیرات دوبارہ عائد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے رجوع کر رہا ہے جو اس پر 2015 کے جوہری معاہدے سے قبل عائد کی گئی تھیں۔ اس کا موقف ہے کہ ضوابط کے مطابق وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کے لیے جو امریکہ نے اختیار کیا ہے سنیپ بیک کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں پیش ہے۔
یہ سنیپ بیک کیا ہے؟ کیا اس کے ذریعے ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں جو 2015 کے معاہدے سے پہلے اس پر عائد تھیں، اور ان پابندیوں کے نافذ ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں مشرق وسطی کی صورتحال پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے پالی ٹیک کے چیف انالسٹ عارف انصار، نیو یارک سٹی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار جہانگیر خٹک اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کی۔ اسنیپ بیک کیا ہے؟ اس بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے عارف انصار نے کہا،
جی ڈاکٹر صاحب، سنیپ بیک جو تھی یہ پروویژن تھی اوریجنل ڈیل میں، جو کہ یہ سی پی او اے کے جو کنٹریز پہ نیگوشیٹ جو انہوں نے کیا، اس میں یہ پروویژن ڈالی گئی تھی کہ اگر کسی پوائنٹ پہ ڈیٹرمن کیا گیا کہ ایران جو ہے وہ جو جوہری معاہدہ ہے اس کی جو ٹرمز ہیں اس پہ کمپلائی نہیں کر رہا، تو وہ اگریمنٹ ختم ہو جائے گا اور اوریجنل پوزیشن پہ چلا جائے گا اور تمام سینکشن جو ختم کی گئی تھی یا اوریجنلی تھی وہ دوبارہ لاگو ہو جائیں گی۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر ایران وائلیشن کر رہا ہے اور اسپرٹ آف دا جو اگریمنٹ ہے اس کے ساتھ میٹ نہیں کرتا تو پھر اس کو کس طریقے سے جو بھی فائدہ ہوا ہے اس کو ریورس کرنا۔
اسنیپ بیک اور اس کے مضمرات پر گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر خٹک کا کہنا تھا،
یہ جو ایران کا جو مغربی ممالک امریکہ سمیت جو نیوکلیائی پروگرام کے حوالے سے جو اگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں، تو اس کے سگنیٹریز میں ظاہر امریکہ تھا جو کہ لیڈ رول پلے کر رہا تھا، لیکن گزشتہ برس صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ اس ڈیل سے یا اس معاہدے سے باہر نکل رہا ہے۔ امریکہ باہر نکل گیا تھا، لیکن جو یورپین ایلائز تھے ان کی جو سوچ تھی وہ ذرا مختلف تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے ذریعے ہی ہم ایران کو نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھانے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ اختلاف آج بھی موجود ہے۔ سنیپ بیک پروویژنز اس 2015 ہی کے معاہدے کی ایک شک ہے جس کے تحت کوئی بھی سگنیٹری یعنی اس معاہدے میں شامل کوئی بھی ملک یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ چونکہ ایران اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کر رہا، لہٰذا ہم ایران کے اوپر دوبارہ سینکشنز لگانا شروع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کر سکتے ہیں۔ اور ایران جو کہ آپ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایران نے تو باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم اپنے نیوکلیائی پروگرام کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، جب امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا تھا اس وقت نومبر میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا،
تو لگتا تو یہ کہ وہ آلریڈی وائلیشن میں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا.
یہ بتائیے کہ مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اس وقت بڑی فلوئڈ ہے, اس پر اس دونوں صورتوں میں کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے اثر تو بہت زیادہ پڑے گا, کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے کہ دوسری جانب آپ نے مڈل ایسٹ کا ذکر کیا, میں اس طرف آنے والا تھا کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ واقعہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے کہ جب متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان بہت زیادہ تناؤ ہے, اور خیال یہ ہے کہ شاید چونکہ عرب ممالک تو پہلے سے امریکہ کے اس پالیسی کے حق میں ہے کہ جتنا پریشر ایران پر بڑھایا جائے اتنا بہتر ہے, عرب ممالک اس اگریمنٹ کے خلاف تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا اثر بالکل مڈل ایسٹ پر ہوگا, اور وہاں پر کم از کم یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور ایران کے درمیان جو اس وقت موجودہ تناؤ ہے, میں اس کو زیادہ تو بہت نہیں دیکھوں گا کہ بہت زیادہ اس سے کوئی جنگ شروع ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس علاقے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا کہ اس معاہدے سے امریکہ کے الگ ہونے کے بعد صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا
کہ 2018 میں چونکہ امریکہ نے خود ہی وِتھڈرا کر لیا تھا اس ایگریمنٹ سے, تو پرابلم بڑی کمپلیکیٹڈ ہو گئی. وہ اس لیے کہ چونکہ امریکہ اب اس ایگریمنٹ کا پارٹنر نہیں ہے, تو یہ بڑی مشکل سی بات ہو جاتی ہے کہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے اسی ایگریمنٹ کی ایران کے خلاف جو ریسٹرکشنز ہیں جو اس کو فری کر دی گئی تھی 2015 کے بعد, ان کو دوبارہ ری امپوز کر دیں. اچھا اگر یہ ویٹو ہوتا ہے تو اس کی بڑی کمپلیکیشنز ہے. وہ اس لیے کہ امریکہ جو ہے ایز اے ممبر آف دی سیکیورٹی کاؤنسل وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جہاں تک سنیپ ایپ کا معاملہ ہے وہ ویلڈ ہو گیا ہے, اور اس کو امپوز کر دیا جائے, وہ اپنی طرف سے امپوز کریں گے, اور ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے دوسرے ممبر بھی اس کو امپوز کریں. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ڈیفینیٹلی رشیا اور چین اس کو یہ ریزولوشن کو امپوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے سیکیورٹی کاؤنسل میں یونٹی پائی جاتی تھی ایران کے معاملوں میں وہ ختم ہو جائے گی.
اسٹیپ بیک کے انفورس ہونے کی صورت میں یا نہ ہونے کی صورت میں مڈل ایسٹ پر اس کا کوئی اثرات پڑیں گے؟
مارجنل. آئی ڈونٹ سی کہ مڈل ایسٹ پہ کوئی اثر ہوگا, کوئی میجر سگنیفیکنٹ اثر ہوگا, یہ صرف 2-3 مہینے کی بات, اس کے بعد نئے قسم کے ایشو سامنے آ جائیں گے.
یہ تھے ڈاکٹر زبیر اقبال. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کی ریاست ٹیکساس کرونا وائرس کیسز کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ میں تیسرے نمبر پر ہے, لیکن وہاں ایک کاؤنٹی ایسی بھی ہے جہاں اب تک کرونا وائرس کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ آئیے عمران جدون کی رپورٹ میں تفصیل سنتے ہیں.
ریاست ٹیکساس کی بورڈن کاؤنٹی میں نہ تو کوئی ڈاکٹر ہے اور نہ ہی کوئی گروسری اسٹور. اس کاؤنٹی کی آبادی 700 افراد سے کم ہے اور ان میں سے 40% گیل نامی قصبے میں رہتے ہیں.
اگر آپ یہاں سے گزرے تو یہ پلک جھپکتے ہی ختم ہو جاتا ہے.
بورڈن کاؤنٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی رہائشی کرونا میں مبتلا نہیں ہے.
Everyone is definitely cautious.
یقیناً ہر کوئی محتاط ہے, حالانکہ ہم میں سے کسی کو بھی کووڈ نہیں ہے اور ہم ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں, اور اس سے احتیاط کی ایک اور تہہ کا اضافہ ہو جاتا ہے.
ہائی اسکول اسٹوڈنٹ آسٹن بیوکینن کے ریاضی کے استاد, ان کے والد کا کہنا ہے کہ یہاں کووڈ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دیہی کمیونٹی میں لوگ روز مرہ کی زندگی میں بھی معاشرتی طور پر ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں.
It's kind of our norm here.
یہ ہمارا معمول ہے, یہاں ہم الگ تھلگ ہیں, ہم ہر روز شہر نہیں جاتے, ہم لوگوں کے زیادہ آس پاس نہیں رہتے, لہٰذا کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ایک بوجھ ہے, لیکن اس وقت یہ ایک نعمت ہے.
لیکن آسٹن اس بارے میں بے چین ہے کہ نیا تعلیمی سال کیسا ہوگا, کیونکہ اسکول کے عہدیدار بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ ساتھ منصوبے تیار کرتے رہتے ہیں.
ایک سینئر ہونے کے ناطے اور ہائی اسکول میں آخری سال ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز ویسے ہو جیسی ہونی چاہیے, لیکن کووڈ نے یقینی طور پر اس کو متاثر کیا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈن کاؤنٹی کے آس پاس دوسری کاؤنٹیوں میں کووڈ 19 کے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. اگر بورڈن کاؤنٹی سے باہر دوسرے اسکولوں نے آن لائن تعلیم کا فیصلہ کیا تو یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا ایتھلیٹکس ٹیموں پر کیا اثر پڑے گا. آسٹن اسکول میں ہر کھیل میں حصہ لیتے رہے ہیں. مقامی حکومت کے عہدیدار راس شارپ کا کہنا ہے کہ کووڈ 19 کسی بھی وقت بورڈن کاؤنٹی میں داخل ہو سکتی ہے.
اسکول شروع ہونا شاید میرے لیے پریشانی کا سبب ہے, کیونکہ تقریباً ہمارے آدھے اسٹوڈنٹس کاؤنٹی کے باہر سے آتے ہیں.
آسٹن کے ذہن میں کرونا وائرس کے لگنے کا خطرہ ہے.
ہمارے یہاں گروسری اسٹورز نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں سامان خریدنے کے لیے 30 میل دور دوسرے شہر جانا پڑتا ہے اور ہمیں وہاں سے وبا سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔
لیکن آسٹن ریاست ٹیکساس میں کاروبار کھولنے کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ کالج کے لیے کاؤنٹی چھوڑ کر جانے سے پہلے مزید ایک سال اپنے دوستوں کے ساتھ گزار سکیں۔ الیزابتھ لی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے فیس ماسک ایک مؤثر ڈھال ہے، لیکن اسے پہننے سے ایسے بہت سے لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے جو قوت سماعت سے محروم ہیں اور ہونٹوں کی جنبش دیکھ کر بات سمجھتے ہیں۔ ماہرین نے اس کا کیا حل نکالا ہے، رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
برینڈا شارٹس کارنیل یونیورسٹی میں اشاروں کی زبان کے پروگرام کی سربراہ ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وبا کے بعد چہرے کے ماسک ان کے لیے اتنے مسائل پیدا کریں گے۔ پیدائشی طور پر سماعت اور گویائی سے محروم برینڈا کو احساس ہوا کہ ان کے لیے ماسک پہنے لوگوں سے بات چیت تقریباً ناممکن تھی۔ امریکہ بھر میں 4.8 کروڑ سے زائد افراد سماعت کی مکمل یا جزوی محرومی کے مسئلے سے متاثر ہیں۔ بولے بغیر بھی آپ چہرے کے تاثرات اور حرکات سے بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن چہرے کے ماسک نے ایسے لوگوں سے گفتگو کا یہ واحد سہارا چھین لیا جو اشاروں کی زبان نہیں جانتے۔ قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے اس صورتحال نے معمول کی خرید و فروخت کو بھی مشکل کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر فارماسسٹس کا پورا چہرہ ماسک سے چھپا ہوتا ہے۔ ایسی رکاوٹیں دور کرنے کے حوالے سے میں دکانداروں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سن پا رہا تو آپ کوئی اور راستہ ڈھونڈیں، برداشت کا مظاہرہ کریں اور سوچیں کہ یہ شخص کیوں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا۔ این میکنتوش یونیورسٹی آف میری لینڈ کے گلوبل کیمپس میں پروفیسر ہیں۔ وہ پیدائشی طور پر قوت سماعت سے محروم ہیں۔ انہوں نے ایسا خاص شفاف ماسک تیار کیا ہے جس سے آپ سامنے والے شخص کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایف ڈی اے سے منظور ہونے والا یہ اپنی طرز کا پہلا ماسک ہے۔ انہیں یہ خیال برسوں پہلے اس وقت ذہن میں آیا تھا جب ان کا ایک آپریشن ہوا تھا۔
مجھے نرسوں، ڈاکٹروں اور حتیٰ کہ اپنے شوہر کے ہونٹوں کی جنبش دکھائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ ماسک سمیت سر سے پاؤں تک ہسپتال کے خصوصی لباس پہنے ہوئے تھے۔
یہ شفاف حصہ ہونٹوں کی حرکت اور جذبات کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ ان ماسکس کو تو بہت پہلے ہسپتالوں میں زیر استعمال ہونا چاہیے تھا تاکہ سماعت سے محروم افراد ڈاکٹروں کی بات سمجھ سکیں، لیکن اس حالیہ صورتحال نے مزید مشکلات پیدا کی ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں قدم رکھنے والا بچہ ان ماسک کی وجہ سے اپنے آس پاس موجود انسانوں کی مسکراہٹ نہ دیکھ پائے، تو ایسے میں وہ کیسے آپ کے ساتھ مانوس ہوگا؟
عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 5% لوگ قوت سماعت کے مختلف نقائص کا شکار ہیں جنہیں اس ماسک سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ میسکم ماسک آلکوف کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
کرونا کی عالمی وبا نے دنیا کے تقریباً تمام ملکوں کو معاشی طور پر متاثر کیا ہے۔ یورپ میں غیر قانونی تارکین وطن کی آمد بھی بڑھ رہی ہے جو حکومتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن رہا ہے۔ اسپین میں انسانی حقوق کی کچھ تنظیمیں حکومت سے ان افراد کو قانونی حیثیت دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تفصیلات فائزہ بخاری کی رپورٹ میں۔
یہ تارکین وطن بہتر زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اسپین پہنچے ہیں۔ یہ افراد استحصال کرنے والے مالکوں کے ناروا سلوک کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کے علم بردار اسپین کی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان تارکین کو ملک میں قانونی حیثیت دی جائے۔
ہم ان افراد کی ابتر صورتحال میں بہتری کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ایک طرح سے اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، تاکہ ہم اس فرسودہ قانون کو تبدیل کر سکیں جو اسپین کے معاشرے اور یہاں آنے والے تارکین وطن کی ضروریات کی عکاسی نہیں کرتا۔
یہ تارکین وطن زراعت کے علاوہ کرونا بحران سے نمٹنے کے لیے اہم ملازمتوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ بہت سے گھریلو ملازمین ہیں جن میں عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کرنے والے بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں چاہتی ہیں کہ اسپین کی حکومت انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے کنونشن 189 پر دستخط کرے جو غیر انسانی سلوک کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے گھریلو ملازمین کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔
گھروں میں ان پر اس لیے ظلم کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ تارکین وطن غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پھنسے ہونا کیسا ہوتا ہے۔ جب خواتین متحد نہیں ہوتی تو انہیں اپنے حقوق کا علم نہیں ہو پاتا۔
دائیں بازو کی واکس نامی سیاسی پارٹی جیسے غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کی مخالفت کرنے والے اسپین میں 15% بے روزگاری کی بلند ترین شرح کا حوالہ دیتے ہیں. ان کے مطابق اس سے ایسے مزید افراد کو اسپین آنے کا حوصلہ ملے گا.
میں ان تنظیموں کے نقطہ نظر کو سمجھتا ہوں کہ وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن ریاست جرمانے معاف نہیں کرتی. بادشاہ اور مجسی رعایا پر یکساں اور منصفانہ انداز سے جرمانے لاگو کرتی ہے. اسی لیے امیگریشن قوانین کا اطلاق کسی استثناء کے بغیر قانونی طریقے سے ہونا چاہیے.
کووڈ 19 کی وجہ سے اسپین کی معیشت دباؤ کا شکار ہے. ایسے میں تنخواہوں میں کمی اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ناروا سلوک میں اضافہ ہو رہا ہے. تاہم ان افراد کی غیر قانونی حیثیت کی وجہ سے اکثر اوقات ان کے پاس اس سلوک کو سہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. الفونسو بیٹو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
برسوں سے امریکہ عوامی جمہوریہ چین سے ایک سادہ سی درخواست کرتا آیا ہے کہ وہ امریکہ میں اپنی مجرمانہ، جابرانہ اور مذموم سرگرمیاں روک دے، اور برسوں تک چینی حکومت نے ایسا کرنے سے انکار کر رکھا ہے. اس کی ہر ترجمی کی روشنی میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ہیوسٹن، ٹیکسس میں چینی قونصل خانے کو بند کر دیا ہے. اس پر الزام ہے کہ اس نے اس علاقے میں قائم اداروں سے مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے میڈیکل ریسرچ کی معلومات کو منتقل کرنے کی کوششیں کی ہیں. 50 سے زیادہ تحقیق کاروں، پروفیسروں اور علاقے میں مقیم ماہرین کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ چینی اداروں کو معلومات مہیا کریں، اور امریکہ میں قیام پذیر ایسے چینی شہریوں پر جنہیں چینی حکومت سیاسی مخالفین تصور کرتی ہے دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اپنے وطن کو لوٹ جائیں. امریکہ غیر ملکی سفارت خانوں سے جس قسم کی سرگرمیوں کی توقع رکھتا ہے، ہیوسٹن کے قونصل خانے کی سرگرمیاں ان حدود سے بہت زیادہ تجاوز کر چکی تھیں. انتظامیہ نے ہیوسٹن میں پی آر سی کے قونصلیٹ کو بند کرنے کے جو احکامات دیے ہیں وہ ان کارروائیوں کی تازہ ترین کڑیوں میں سے ایک ہے جو امریکہ نے سی سی پی کے جارحانہ طرز عمل کو لگام دینے کے لیے کی ہیں. برسوں سے بیجنگ کو امریکی معاشرے میں آزادانہ اور کھلی رسائی حاصل رہی ہے، جبکہ چین کے اندر امریکی سفارتکاروں کو ایسی رسائی دستیاب نہیں رہی. یہ بات قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ محض امریکہ میں ہی نہیں جہاں چینی مشن نے اپنی پذیرائی کا غلط فائدہ اٹھایا ہو. جاسوسی اور دانشورانہ املاک کی چوری یقیناً ایک عالمی خطرہ بن چکا ہے. امریکہ کے محکمہ انصاف نے حال ہی میں 11 نکات پر مشتمل جو فرد جرم عائد کی ہے، اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ لی شاو یو اور ڈانگ شیائی شی نے ہیکنگ کی ایک مہم شروع کر رکھی تھی جو گزشتہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے اب تک جاری تھی، جس کے دوران ایسے ملکوں میں کمپنیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا جہاں اعلیٰ ٹیکنالوجی کی صنعتیں قائم ہیں. ان ملکوں میں امریکہ، آسٹریلیا، بیلجیم، جرمنی، جاپان، لتھوینیا، ہالینڈ، اسپین، جنوبی کوریا، سویڈن اور برطانیہ شامل ہیں. ہر نئی فرد جرم اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ پی آر سی نے کس طرح غیر قانونی، خفیہ، ہٹ دھرم اور مجرمانہ طرز عمل اختیار کیا ہے تاکہ اپنے اقتصادی اور سفارتی تعلقات میں غیر منصفانہ طریقے سے دنیا پر اپنی مرضی مسلط کر سکے. محکمہ خارجہ نے پی آر سی کے حوالے سے جو حالیہ اقدامات کیے ہیں وہ اس بات کی کوشش ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کو انصاف اور احترام اور ٹھوس دو طرفہ بنیادوں پر استوار کیا جائے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں سی سی پی کے ناقابل قبول طرز عمل کے ضمن میں بہت ہو چکا. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے حالیہ یورپی دوروں میں اس بات کو دہرایا کہ ہم واضح طور پر ان توقعات کا اظہار کر رہے ہیں کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کو کیا رویہ اپنانا چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ایسے اقدامات اٹھائیں گے جن سے امریکی عوام کا تحفظ ہو سکے, ہماری سلامتی کا تحفظ ہو اور ہماری قومی سلامتی محفوظ رہے اور ہماری معیشت اور روزگار کا بھی تحفظ ہو سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس پر روزانہ یہ شو آپ پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے سنتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمیں اپنی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں اپنی یہ نشریات آپ تک پہنچاتے رہیں. بیسے جلانی پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.